الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج ان شاء الله سورہ لقمان یہ صرف چار رکوع پر مشتمل ہے اور 21 پارے کی صورت ہے. اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم کچھ غور کریں گے. یہ سورت اور سورہ عنکبوت آس پاس ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے دونوں کے پڑھنے سے کہ پہلے سورہ لقمان نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد جب ظلم و ستم بہت بڑھ گئے ہیں تو سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایمان کا دعویٰ جو بھی کرے گا وہ لازماً آزمایا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے ایمان کے دعوے کیے تھے، ان کو بھی ہم نے آزمایا اور یہ جاننے کی کوشش کی. اللہ الذین صدقوا فلیعلمن اللہ الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ یہ جاننے کی کوشش کرے گا، جانے گا کہ کون ایمان میں سچا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ضرور جان کر رہے گا کہ کون جھوٹا ہے. تو سچ اور جھوٹ کا پتہ آزمائش سے چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمایا. سورہ لقمان میں لقمان حکیم جو عرب میں مشہور تھے، مشرکین کے درمیان بھی بہت مشہور تھے، کسی نے مفسر نے یہ اشارہ بھی کیا کہ نبی تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. عام جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عقل مند دانشور انسان تھے، اور ان کے اقوال، ان کی حکمت کی باتیں، ان کے امثال عرب میں بہت مشہور تھے. عرب کے خطیب اور عرب کے شعراء اور عرب کے پرانے لوگ ان کی حکمت کی باتیں اور ان کے اقوال عام طور پر اپنی زندگی کے معاملات میں بیان کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چوٹ لگائی ہے ان پر کہ تم تو لقمان حکیم کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہو، بہت بڑا حکیم سمجھتے ہو، اور سوچتے ہو کہ بہت دانشور تھے وہ. ان کے اقوال تک، ان کی کہاوتیں تک آپس میں بیان کرتے ہو اور ایک دوسرے کو سناتے ہو. تو تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ لقمان حکیم کی نصیحت تو اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے، انشکر للہ، اللہ کا شکر گزار رہنا، لا تشرک باللہ، اور میرے پیارے بیٹے اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ اس حکیم کی نصیحت تھی جس کی حکمت کی باتیں تم آپس میں بیان کرتے ہو، اور تمہارا حال یہ ہے کہ آج جو تمہارے بچے، تمہارے نوجوان اللہ کے دین پر ایمان لا کر شرک سے بچ رہے ہیں اور توحید کو اپنا رہے ہیں، تم انہیں اپنے سے کاٹ رہے ہو، ان پر سختیاں کر رہے ہو، ان پر ظلم کر رہے ہو، تو ان دونوں باتوں میں کیا جوڑ ہے؟ سوچ تمہاری یہ ہے کہ لقمان بہت بڑا حکیم تھا، اس کی حکمت کی باتیں نقل کرتے ہو، لیکن اس نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہ کرنا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ہمیں یہ ہدایت کرنی پڑ رہی ہے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اے نوجوانوں اگر تمہارے ماں باپ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم خدا کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعهما، تم ماں باپ کا کہنا نہ ماننا. تو ہمیں تو نوجوانوں کو یہ نصیحت کرنی پڑ رہی ہے، تمہارے نوجوانوں کو، تو تمہارا یہ عمل اور تمہارا وہ سوچ، تمہاری سوچ، دونوں میں بہت بڑا تضاد ہے. اور پھر جو نصیحتیں لقمان حکیم نے کی ہیں اپنے بیٹوں کو، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ آیتیں حکمت کی باتیں ہیں، یہ اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں، اس کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو سنوارنا سدھارنا چاہے. اور یہ صرف انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ سدھرنا چاہتا ہے کہ نہیں. ماحول خراب ہے، حالات خراب ہیں، ماں باپ نے تربیت نہیں کی، فلانے نہیں کی، فلانے نہیں کی، یہ سب باتیں ثانوی درجے کی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دل میں اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں ہدایت دے گا. زندگی سنوارنے کا جذبہ ہے، امنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور راہیں فراہم کرے گا، اسباب فراہم کرے گا. اور طلب نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے طلب اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین موقعوں پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کرو کہ تمہارے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے. عند استماع القرآن، جب قرآن سن رہے ہو تو دیکھو کہ دل ہے کہ نہیں. اور دوسرے، جب ذکر کی مجلس ہو، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، کوئی اللہ کی باتیں کی جا رہی ہوں، تقریر کی جا رہی ہو، تب بھی دل پر ہاتھ رکھو کہ ہے کہ نہیں ہے. اور آخر میں بنایا، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا، تنہائی ہوتی، کوئی دوسرا دیکھنے والا تم نہیں ہوتا، اس وقت تم کیا مانگتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا حرکتیں ہوتی ہیں، کیا سوچ ہوتی ہے تمہاری، اس وقت دل پر ہاتھ رکھو کہ دل ہے کہ نہیں ہے. اور اگر تینوں موقع پر یہ محسوس کرو کہ دل تو غائب ہے، نہیں ہے، تو پھر اللہ سے سب سے پہلی دعا تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایک دل عطا فرما، ایسا دل جس میں جذب کرنے اور سوچنے کی قوت ہو، جس میں کوئی تڑپ ہو، کوئی زندگی ہو، ورنہ لوڑ تھڑا تو ہر ایک کے سینے میں لٹک رہا ہے، وہ دل نہیں ہے. دل تو وہ ہے جس میں حق کی تڑپ ہو، حق کی تلاش ہو، حق کو جذب کرنے کا جذبہ ہو، اس دل کی دعا کرو اللہ تعالی سے. اور بات یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ سے بات شروع کرنی چاہیے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر تیری توفیق نہ ہو، میں طلب بھی نہیں کر سکتا تجھ سے اگر تیری توفیق نہ ہو. یہاں سے اللہ تعالیٰ سے بات شروع کیجئے کہ اللہ میرے اندر دین کی طلب پیدا کر دے، دین کا شوق پیدا کر دے، دین کا جذبہ پیدا کر دے. تو یہ طلب نہیں پیدا کرے گا تو میں نہیں پیدا کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر قدم نہ اٹھائے تو اٹھتے نہیں ہیں انسان سے، کسی رخ پر ہم چلتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے اٹھتے ہیں. اور اس کے لیے پابندی کرے آدمی نماز کے قیام کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، اور آخرت کی فکر رکھے. یہ تین کام کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ طلب بھی دے گا، طلب بھی دے گا، ذوق بھی دے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ان تین چیزوں کا جو اہتمام کرتا ہے اور اللہ سے زندگی کو سدھارنے کے لیے طلب کی دعائیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی زندگیاں لہو لہب میں گزرتی ہیں. اور ہمیشہ سے دشمنان دین نے یہ کیا ہے کہ دین کی راہ روکنے کے لیے اگر اور چیزیں کارآمد نہیں ہوتی تو پھر کھیل کود، تماشا، سنیما، موویز اور جنسی جاوارگی پھیلانے والے اجزاء اور ناچ گانے کے اجزاء اور اس کے آلات وہ فراہم کرتی ہے قوم دشمنان حق، اور اس میں نوجوانوں کو الجھاتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین بھی جب دیکھا کہ ان کے بچے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں اور نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے گانے والے قوال اور تماشا کرنے والی لڑکیاں باہر سے منگائیں تاکہ یہاں تماشے کریں، کھیل کود کریں، اس میں ان لوگوں کو لگائیں۔ اور آپ کی قوم کو بھی یہود نے ایسا زبردست لگایا ہے کھیل کود میں، وہ فٹ بال کا میچ ہو یا ہاکی کا ہو یا گیند بلے کا ہو، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں جمعے کی، جیب میں وہ رکھا ہوا ٹیپ ریکارڈ، سلام امام نے پھر آؤ بھاگے کہ بھائی ذرا دیکھنا اسکور کیا ہے۔ اس شوق میں ذوق میں آج دنیا کو ان لوگوں نے بگڑایا ہے۔ پھر ہندوستان سے کتنی موویز اور کتنے اجزاء اور گانے والے، بار بار ہوتا ہے کہ بھائی راہیں کھلیں تاکہ گانے والوں کا تبادلہ ہو، تماشے کرنے والوں کا تبادلہ ہو، اس لیے قوم کو تباہ کرنے کے بڑے ذرائع ہو سکے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہا ہزوا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کھیل کود میں ذہن لگ جاتا ہے، عیاشی میں لگ جاتا ہے اور تماشا پرستی انسان کا ذوق بن جاتا ہے، تو پھر دین کو وہ کھیل کے طور پر مذاق بنا لیتا ہے، کھیل کا مذاق دین کا مذاق بننے لگتا ہے، نمازوں کا مذاق بنتا ہے، لباس کا مذاق بنتا ہے، وضاقتہ کا لباس مذاق بنتا ہے، دین داروں کا مذاق بنتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے اللہ کے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور تمام دین کی جڑ اور بنیاد اللہ کا شکر ہے۔ اگر آپ ٹھنڈا پانی پی کر شکر کا لفظ نہ نکلے زبان سے تو آپ بہت بخیل ہیں۔ کوئی چیز پی کر شکر کا جذبہ نہ ابھرے اللہ کے لیے تو بخیل ہیں۔ کوئی نام دیکھ کر، نعمت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کو جذبہ نہ چاہے تو بخیل ہیں، ایمان میں اثر نہیں آئے گا۔ ایمان شکر سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے ہم لوگ مومنین کو یہ سکھایا گیا کہ جب کوئی پوچھے مزاج کیسا ہے تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب کوئی حالات پوچھیں اللہ سے کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بیماریوں کا تذکرہ، کمزوریوں کا تذکرہ، پریشانیوں کا تذکرہ کم کریں اور اللہ کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس لیے کہ جب کبھی آپ حساب لگائیں گے اور حساب لگا کر بیلنس دیکھیں گے تو بھلائیاں زیادہ ہوں گی اور بیماریاں کمزوریاں کم ہوں گی، پریشانیاں کم ہوں گی، آپ کبھی بیلنس نکال لیں۔ مگر یہ ہے کہ تھوڑی بیماری، تھوڑی کمزوری، تھوڑی خرابی، تھوڑی پریشانی آتی ہے، آدمی اس کو زیادہ سوچتا ہے اور زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے، زیادہ ذہن میں رکھتا ہے، اور بھلائی کو کم ذہن میں رکھتا ہے، حالانکہ آرام زیادہ دنوں اٹھاتا ہے انسان۔ ایک مرتبہ ہماری تاریخ کی بہت مشہور بزرگہ گزری ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، رابعہ بصری رضی اللہ عنہ، سنا ہے نام نا، بہت بزرگ اہل اللہ تھی، اہل اللہ میں سے تھی۔ ان کے خانقاہ کے جو پروردہ لوگ ہیں جنہوں نے تربیت پائی ہے ان کی خانقاہ میں، ان میں ذنون مصری جیسے لوگ ہیں جو وقت کے بہت بڑے بزرگ اور عظیم بزرگ تھے، جن کی کارنامے بڑے عظیم ہیں، یہ تربیت یافتہ تھے رابعہ بصری کے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک دن رابعہ بصری کے دربار میں گیا، ان کا واعظ تھا، نصیحت کا موقع تھا، میں بھی گیا بیٹھا، تو میرے سر میں دو تین دن سے بہت سخت درد تھا، میں نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، سر کے درد میں پٹی باندھ لیا کرتے تھے، یہ جو گولیاں آپ کھاتے نا یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت، تو اس لیے وہ سر میں پٹی علاج تھا، ہمارے بچپن میں بھی لوگ باندھتے تھے سر میں پٹیاں. تو رابعہ بسنے نے پوچھا، ذنون یہ تم نے کیا باندھ رکھا ہے؟ ذنون مصری نے کہا، محترمہ سر میں درد ہے دو تین دن سے. کہا کب سے ہے؟ کہا دو تین دن سے ہے. کہا کتنے دنوں کے بعد ہوا سر میں درد؟ کہا مجھے یاد نہیں، لیکن خیال میرا یہ ہے کہ 6-7 سال کے بعد درد ہوا ہے. تو کہا گئی تم نے جو پٹی باندھی ہے تو تم سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ کیا ہوا، کیوں باندھی ہے؟ کہا پوچھتے تو ہیں. کہا پھر کیا کہتے ہو؟ کہا یہی کہتا ہوں کہ سر میں درد ہے. کہا تمہیں شرم نہیں آتی دوست کی شکایت کرتے ہوئے؟ 5-7 سال گزرے سر میں درد نہیں تھا تو تم نے شوگر کی پٹی بھی تو باندھی ہوتی اس دوران، کہ لوگ پوچھتے کہ کیا ہے اور تم کہتے کہ شوگر کی پٹی ہے. 5 سال تک تم ٹھیک ٹھاک رہے اور کوئی ذکر نہیں کیا اپنے رب کا، اپنے دوست کا، اور 2-3 دن سے سر میں درد ہے تو اس کی شکایتیں دنیا میں کرتے پھرتے ہو. ذنون مصری نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنی بیماری کا ذکر کسی سے نہیں کیا، بیماریاں آئیں لیکن میں نے ذکر نہیں کیا. بات یہ ہے کہ یہ شکر جو ہے یہی سب جڑ ہے ہر چیز کی. اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے. اور شکر وہ ادا کر سکتا ہے اللہ تعالی کا جس کو حاضر کی چیزیں ملیں دنیا میں انسانوں کے ذریعے، اور وہ ان انسانوں کا بھی شکر ادا کرے. اس لیے کہ جو انسان کا شکر نہیں ادا کرتا، شکریہ کہنے کے الفاظ نہیں ہیں جس کے پاس، وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. ماں باپ کے سب سے بڑے احسانات ہیں، آپ ماں باپ کا احترام نہ کریں، ان کا شکر نہ ادا کر سکیں تو اللہ کا شکر کیا ادا کریں گے؟ وہ تو بہت غائب میں ہیں، جو حاضر ہیں بالکل سامنے کے ہیں. تو اسی لیے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی چیز آپ کو دے یا آپ کو کوئی مدد پہنچائے یا کوئی تعاون کرے تو آپ جزاک اللہ خیرہ کہیں. یہ سکھایا گیا تھا، غائب ہو گیا یہ. اب تھوڑا بہت سیکھ لیا یہاں آ کے تھینک یو وغیرہ، ورنہ یہ کہ ہمارے ہاں تو غائب ہی ہو گیا قصہ. وہ جزاک اللہ کے لفظ بھی بھول گئے لوگ، حالانکہ یہ سکھایا گیا تھا کہ ہر موقع پر کوئی مدد پہنچے، کوئی آرام پہنچے، کوئی سکون پہنچے. اور اگر کوئی آپ کی قمیص پر کوئی تنکا لگا ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی آرام پہنچا دے تو آفاق اللہ، اللہ تجھے بھی عافیت پہنچائے، یہ بھی بھول گئے. مسح اللہ عن کما تکرہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے دور کرے اس بیماری کو جس کو تو ناپسند کرتا ہے، تو نے میرا تنکا میری ٹوپی سے اڑایا ہے. یہ سب دعائیں سکھائی گئی تھیں، ہم بھول گئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بندوں کا شکر ادا کرنا پہلا ضروری ہے، بندوں کا شکر بھی ادا کریں. دوسری بات لقمان نے یہ کہیں، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم ہے، اپنی جان پر بھی ظلم ہے. اس لیے کہ یہ جان اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ اس کو عافیت سے رکھیں، جہنم کی آگ سے اسے بچائیں. آپ نے شرک کیا، اس جان کو جو اللہ کی امانت اور بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی، اس کو آپ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا. ظلم ہے اپنے اوپر بھی، ظلم ہے اللہ پر بھی، ظلم ہے کائنات پر بھی، ظلم ہے ان چیزوں پر بھی جن کو شریک کرتے ہیں اللہ کا، ظلم ہی ظلم ہے. اس کے بعد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حملت امہ وہنن علی وہن، ہدایت تو یہ کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن ماں کے احسانات گنائے ہیں، باپ کے احسانات اللہ تعالیٰ نے نہیں گنائے ہیں. اور گنائے یہ ہیں کہ اس نے تمہیں حمل تمہارا اٹھائے اٹھائے فری تکلیف کے ساتھ، پھر دو سال اس نے تمہیں دودھ خون جگر پلایا ہے، تو یہ سب پوری مدت جا کے کوئی ڈھائی سال بنتی ہے۔ تو تین انعامات گنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے، حمل، ولادت اور دودھ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تین گنا اجر رکھا ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں، اس لیے کہ تین ایسے احسانات ہیں کہ جو باپ نے نہیں اٹھائے، یہ احسانات باپ نے نہیں کیے۔ ماں کے ساتھ سلوک اور باپ کے ساتھ سلوک، ماں کے ساتھ سلوک کا تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے آ رہے تھے، تو عمر کو بلایا ایک دن اور کہا کہ عمر، حج کے دور میں ایک بزرگ آئیں گے حج کرنے، اور ان کے چہرے پر، ان کے ہاتھوں پر سفید داغ ہوں گے، عمر ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا۔ حج کے زمانے میں حضرت عمر تلاش کرتے رہے انہیں، آخر کار ایک جگہ مل گئے، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ کے لیے میں مغفرت کی دعا کروں؟ کہا، ہاں، اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی اور کئی سال کے بعد تو ملے ہو تم، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کہا، اللہ کے رسول نے میرا نام لیا تھا؟ ہاں۔ کہا، نام بھی لیا تھا اور پہچان بھی بتائی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے کے بعد اس مجمع سے وہ غائب ہو گئے۔ ان کا نام تھا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے پوچھا عمر نے کہ تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں کی، ایمان کی حالت، تم تو دور رہے، آخر بات کیا ہے، اتنی عظمت تمہیں کیوں ملی؟ تو انہوں نے کہا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم کیوں ملی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھوں، مگر اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا اور کہا، تم وہیں رہو قرن میں اور اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، انہی کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اور میں نے زندگی ان کی خدمت میں گزار دی۔ یہ اس کا صلہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ آپ لوگ ماؤں کو چھوڑ کے بھی آئے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، انہیں فون بھی کیجئے اور ان کی تکلیف بھی معلوم کیجئے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کیجئے، اور انہیں کبھی نہ بھولیے، اس لیے کہ ان کے قدموں ہی میں جنت ہے۔ اور جو ماں کی قیمت نہیں جانتا، وہ اللہ کی قیمت کیا جانے گا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، انسان کا شکر نہیں ادا کرو گے تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکو گے۔ ماں کا حال تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تو ماں کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر ماں کو طواف کرائے ہیں، صفا سعی، صفا مروہ کی سعی کرائی ہے۔ تو آپ نے سر جھکا لیا اور کہا کہ بندے، کیا بار بار کہتے ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ اس نے تیری ولادت کے وقت جو تکلیف میں ایک آنکھ کھینچی تھی، تو اس کا بدلہ بھی نہیں ہے، کیا بدلہ ادا کروں گا ماں کا؟ واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا احسان ہے ماں کا، وہ بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تبھی ادا ہو سکتا ہے۔ باپ کا مقام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب ان کے واسطے سے میں آپ سے بات کہوں تو دل کے دروازے کھولیں اور جذب کریں اس بات کو، اس لیے کہ آپ کا نام لینے کے بعد میں کوئی بات کہوں اور شک کی کوئی لہر بھی دل میں گزر جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کرے، باپ کے چہرے پر رحمت کی اور محبت اور عقیدت کی نظر ڈالتا رہے بس، تو صرف نظر ڈالنے سے ایک حج کا ثواب اسے ملے گا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صرف دیکھنے سے ثواب ملے گا؟ یہ تو آدمی دن میں 100 مرتبہ کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا بات کہی؟ اللہ اکبر و اطیب. تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم 100 بار اپنے باپ کے چہرے پر رحمت اور عقیدت کی نظر ڈالو گے تو کیا 100 مرتبہ وہ اجر نہیں دے سکتا تمہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. وہ اطیب، اور وہ بہت پاکیزہ ہے ان تصورات سے جو تم اپنے بارے میں تصور کرتے ہو. تمہاری یہ تنگی ہو سکتی ہے کہ بھائی 100 کہاں تک دوں گا میں، اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ تو باپ کی طرف ایک بار نظر رحمت سے دیکھنا، یہ ایک حج کے برابر اجر ہے اس کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور تم ان کی خدمت کر کے اگر جنت حاصل نہ کرو تو تم ہلاک ہو گئے. پھر قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے دعا یہ کرو کہ پروردگار، میں بے بس تھا، کمزور تھا، تو انہوں نے رحمت اور محبت اور شفقت سے میری پرورش کی. اے پروردگار، اس وقت یہ بڑھاپے میں بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، کمزور ہیں، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے میری دیکھ بھال کی ہے، اے اللہ یہ اس وقت تیری توجہ کے مستحق ہیں، تو ان پر کرم فرما، رحم فرما. کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، اب اس وقت تیری مدد کی اور شفقت کی یہ محتاج ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر وہ شرک پر تمہیں اکسائیں، شرک کے لیے کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں، فلا تطعہما، تو ہرگز کہنا نہ سننا ان کا. البتہ دنیا میں صاحبہما فی الدنیا معروفہ، لیکن دنیاوی زندگی میں سلوک کرتے رہیں، اس لیے کہ سلوک کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے ان کا دل پسیج جائے اور وہ دین کو قبول کر لیں. یا بنی انہا ان تکم اسخال حبت من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اور اے میرے پیارے بیٹے، دوسری نصیحت یہ ہے، ایک نصیحت یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرہ، اور وہ کسی چٹان کے سینے میں ہو، وہاں دفن ہو گیا ہو، پہنچ گیا ہو، اور فی السماوات، یا آسمان کی فضاؤں میں تمہارا کوئی عمل ہوا ہو اور رائی کے دانے کے برابر ہو، اور فی الارض، یا زمین کے تحت السرا میں ہو کوئی تمہارا عمل، یا تبہ اللہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لا حاضر کرے گا، کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہوتی. تو اپنے عمل کو کیوں اہمیت کو سمجھو کہ وہ غلط کام ہو یا صحیح کام ہو، اللہ اسے لا حاضر کرے گا. ان اللہ لطیف الخبیر. اور ایک نصیحت یہ کہ اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، اور اس سلسلے میں جو مصیبتیں تم پر آئیں، جو آزمائشیں آئیں، ان پر جمے رہو، صبر کرتے رہو. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت اونچے درجے کے کام ہیں، بہت اونچے درجے کے کام ہیں. صبر نہیں کر پاتا آدمی، اور سب سے بڑی بہادری اور ہمت کا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر قابو پائے. مثال کے طور پر، بہت دنوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں، اب اگر میرا ذہن یہ ہو کہ فلاں صاحب نے میرا کہنا نہیں مانا، یا مجھ سے کوئی غلط بات کہہ دی، یا میری بے عزتی کی، اب میں اس کو لیے بیٹھا رہوں، دل صاف نہ رکھوں، نہ کر سکوں، اس سے زیادہ بزدل انسان کون ہوگا دین کی راہ میں بڑھنے کی وہ ہمت کرے جو اپنی انا کو دبا سکتا ہو، اپنے نفس کو شکست دے سکتا ہو، اور اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہو، اور اپنے دل صاف رکھ سکتا ہو. اور جو اپنا دل صاف رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر فرمایا ولا تسائر خدک للناس، اور لوگوں کے لیے گردن ٹیڑی نہ کرو، کبر نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کر نہ چلو، غرور کے ساتھ نہ چلو. لوگ چلتے ہیں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے چال میں کہ زمین انہیں نے قائم کر رکھی ہے، دنیا انہیں کی وجہ سے قائم ہے. حالانکہ کیا قوت ہے ہماری. ہمارے ہندوستان میں ایک پرندہ ہوتا ہے اسے پدا کہتے ہیں، سنا آپ نے کبھی پدا؟ یہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں اتنا چھوٹا پرندہ کہاں ہوتا ہوگا، یہاں تو بڑی بڑی چیزیں ہوتی. بہت چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، پدا اسے کہتے ہیں. ہمنگ برڈ. تو پدا جو ہے وہ مثل بھی مشہور ہے، کیا چپدی چپدے کا شوربہ، پدا کتنا سا ہوتا ہے اس کا شوربہ کیا بنے گا. تو وہ رات کو جب سوتا ہے تو ٹانگیں اوپر کر کے سوتا ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ کسی نے اس سے پوچھا پدا صاحب سے کہ بھائی تم یہ ٹانگیں اوپر کر کے سوتے ہو، کہا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان کے نیچے اللہ کی کتنی مخلوق ہے؟ خدا نخواستہ آسمان گرے گا تو ٹانگوں پہ روک تو لوں گا میں. تو بالکل یہی حال ہمارے انسان کا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو، آج جی سے چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اترانے والے کو اور دوسرے پر روب جمانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ اس عاجز بندے کو پسند کرتا ہے جو سب کی عزت کرنا جانتا ہو، سب کا احترام کرنا جانتا ہو، بات بھی کہے کسی سے تو اس لہجے میں کہے کہ وہ ذلت نہ محسوس کرے، کمزوری نہ محسوس کرے، سلیقے سے کہے بات. اللہ اسی بندے کو پسند کرتا ہے مختال، جو خود اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، غرے میں رہتا ہو، اور فخور ہو جو دوسروں پر اپنا گھمنڈ ظاہر کرتا ہو. نہ اسے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نہ اسے پسند کرتا ہے. اس عاجز بندے کو پسند کرتا ہے جو عاجزی کے ساتھ رہتا ہے. وقصد فی مشیک، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، وہ روش اختیار کرو، وہ چال ڈھال ہو تمہاری کہ جس سے تم پہچانے جاؤ کہ تم شریف آدمی ہو، بھلے آدمی. وغدز من صوتک، اور آواز بھی بہت اونچی مت کرو، چیخ چیخ کر لوگوں پر روب نہ جماؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی وقت چیخ کے بھی نہیں بولا، بھائی آدمی دور کھڑا تو اسے زور سے پکاریں گے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن دوسروں پر روب جمانے کے لیے، دوسروں میں تذکرہ کرنے کے لیے، روب جمانے کے لیے بات کریں، زور زور سے آواز نکالیں. تو اللہ نے کہا اگر زور کی آواز کوئی اہم بات ہوتی یا کوئی اچھی بات ہوتی تو گدھے کی آواز تو سب سے اونچی ہوتی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بڑی کڑی آواز دور تک پہنچتی ہے تو وہ سب سے اچھا سمجھا جاتا، لیکن نہیں سمجھا جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتیں گنانے کے بعد آخر میں ایک بات یہ کہی ہے کہ بڑے سے بڑا مشرک، کٹر سے کٹر مشرک بھی جب اس کی جان پر آتی ہے تو اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. چنانچہ سمندر میں جب کسی کی کشتی داواں ڈول ہونے لگتی ہے اور اشکولے کھانے لگتی ہے سمندر کی موجوں میں، اور وہاں نیچے پانی اور اوپر آسمان نظر آتا اور کچھ نظر نہیں آتا. الم ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس کشتی میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. اذا غشیہم موج کالظلل، پہاڑ کی طرح اونچی موجیں جب اٹھتی ہیں سمندر میں، وہ کشتی داواں ڈول ہونے لگتی ہے، اسکولے کھانے لگتی ہے ساحل سے دور. مخلصین لہ الدین، تو اس میں بیٹھنے والے کٹر سے کٹر مشرک بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں. فلما نجاہم من البر، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں ساحل پر لے آتا ہے، نجات دے دیتا ہے، فمنہم مختصر، تو کم ہوتے ہیں جو پھر بھی ٹکے رہے اپنی جگہ پر، پھر وہ بکھر جاتے ہیں، اور گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے اور اس دن سے جس دن کے کوئی باپ کسی بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا اور کوئی بیٹا کسی باپ کا ساتھ نہیں دے گا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے اور یہ لازماً آخرت کا دن آ کر رہے گا. فلا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی دھوکے کی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، یہ دن بہرحال آنا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، مانو یا نہ مانو، آئے گا. پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک قیامت ہے، کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے اس دن کو چھپا رکھا ہے اور اسی میں آزمائش ہے ہماری، مگر ہر آدمی کی قیامت بہت قریب ہے، اس لیے کہ آنکھ بند ہوئی اور اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کا حشر تو شروع ہو گیا. اس لیے آدمی سوچے کہ میری قیامت تو قریب ہے، کسی اور کی قیامت ہو نہ ہو لیکن میری تو بہت قریب ہے. کسی گیدڑ کو پکڑ لیا تھا لوگوں نے اور مار رہے تھے اسے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت اہم بات بتاؤں گا اگر تم مجھے چھوڑ دو، ایسی بات بتاؤں گا جو تمہارے لیے بہت ضروری ہوگی، بہت اہم ہوگی. تو اس نے کہا کہ بھائی کیا بتاؤ گے، ذرا چھوڑا. تو اس نے کہا دیکھو قیامت آ رہی ہے. کہا یہی بات بتانے کے لیے، قیامت کہاں آ رہی ہے، ابھی تو سب دنیا کا میری تو آ ہی رہی تھی، تمہاری آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. تو ہر آدمی کی قیامت اس کے قریب ہے بالکل، وہ کسی وقت بھی آ سکتی. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں بارش. کب برسے گی اور کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے کہ یہی بارش، کبھی اس کی دعائیں کرتے ہیں لوگ کہ اے اللہ ہم پر پانی برسا. مدینے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، لوگ آئے اللہ کے رسول سے دعا کی کہ اے اللہ کے رسول دعا کر دیجیے کہ پانی برس جائے. آپ نے دعا فرمائی، پانی برسنے لگا. دوسرا جمعہ آ گیا، پانی برستا ہی رہا. تو پھر لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے کہ یہ تو جل تھل ہو گیا، سب کام کاج سب بند ہو گئے. تو آپ نے دعا فرمائی، ربنا اے اللہ لا علینا ہوا لینا، اے اللہ ہم پر نہ برسا، آس پاس برسا. بارش رک گئی، آس پاس برسنے لگی. تو یہ بارش کب کہاں کتنی کرے گا اللہ، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، کچھ نہیں معلوم کسی کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں کیا ہے یہ بھی اللہ ہی کو معلوم. اس لیے کہ جو بچہ پرورش پا رہا ہے ماں کے رحم میں، اس کی کیا صلاحیتیں ہوں گی، کیا توانائیاں ہوں گی، وہ دنیا کے لیے کیسا پیغام لے کے آئے گا، کیسا تاریخ ساز بچہ پیدا ہوگا یا کیسا ظالم مجابر ہوگا، کسی کو کچھ نہیں معلوم. ان کی توانائیاں صرف اللہ کو معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس کل کیا کمائے گا، کیا عمل کرے گا، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو پتا نہیں کہ میں کیا کر سکوں گا کل. سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سامان تو انسان کرتا رہتا ہے لیکن پل کی خبر نہیں ہوں گا. وما تدری نفس بأی أرض تموت، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے موت کس سرزمین پر آئی. ان اللہ علیم الخبیر، ان سب چیزوں کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جو علیم. وآخر دعوانا الحمدللہ.